جذبہ علم دین کی فضیلت اور تاکید کے بیان میں تھا۔ پہلی حدیث، یہ شاخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے احکام شریعت کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت، یعنی تھوڑی سی بات اور چھوٹا سا جملہ ہو۔ دوسری حدیث، کہ شاخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایسے راستے میں چلے جس میں وہ علم دین کی جستجو کرتا ہو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ تیسری حدیث، کہ شاخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ ادا فرما دیتا ہے۔ شاخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ ادا فرما دیتا ہے۔ چوتھی حدیث، شاخ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء نبیوں کے وارث ہیں اور انبیاء علیہ السلام نے درہم و دینار کی میراث نہیں چھوڑی، فقط علم کی میراث چھوڑی ہے، پس جس شخص نے علم کو لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ میراث سے انبیاء کا حاصل کر لیا۔ پانچویں حدیث، اشاس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ یہ حکم دوسرے احکام کثیرہ کی طرح مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، جیسا کہ بعض روایت مسلمہ کا لفظ بھی آیا ہے، پس ہر ایک عورت و مرد پر اپنی اپنی دنیات کے مسائل کا سیکھنا لازم ہے اور علم سے دین کا علم مراد ہے۔ بس جو لوگ اس حدیث شریف کو دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ دیتے سخت غلطی کرتے ہیں اور تحریف دین کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس کو کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مزید حجت قائم کرنے کے واسطے حدیث نمبر 3 اور 7 ملاحظہ کر لیا جائے۔ چھٹی حدیث، اشاعت و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص سے دین کی کوئی ایسی بات دریافت کی گئی جس کو جانتا ہو اور پھر بھی اسے نہیں بتلائی، تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ اگر سائل کی کسی مسئلے یا کسی عذر کی وجہ جواب نہ دیا جائے تو اس وعید سے مستثنی۔ ساتویں حدیث، اشاعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایسے علوم میں سے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے کچھ علم صرف اس واسطے سیکھے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کا سامان حاصل کیا جائے، وہ شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ اسی کا والا دیا وہاں پر پیچھے بنایا نا اس حدیث کو جس میں علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کو فرض ہے، اس کو دین دنیاوی علم پر سمجھا نا کہ یہ نہیں ہے۔ اس میں فرماتے ہیں شاخ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایسی علوم میں سے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنوبی حاصل کی جاتی ہے کچھ علم سب اس بات سے سیکھے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کا سامان حاصل کیا جائے، وہ شخص قیامت کے دن جنت کی خوشنوبی نہ پائے گا۔ آخری حدیث، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم فرائض اور قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیوں کہ میری ایک دن وفات ہونے والی ہے۔ فرائض سے مراد کل فرائض یا علم فرائض؟ آیت مبارکہ اشاعت فرمایا تعالی شانہ میں، آیا وہ شخص بہتر ہے جو اوقات شب میں سجدہ و قیام کرتے عبادت میں لگا ہوا ہو اور آخر سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امید کر رہا ہو، یا وہ جو کہ نافرمان ہے؟ آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ وہی لوگ غور کرتے ہیں عقل والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے علم کی اس میں غور کرنے کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ شوق لگا دے۔ آج بات تو زکوٰۃ کی چل رہی تھی، پچھلے جمعے کو مفتی صاحب نے زکوٰۃ ہی کے تعلق سے کچھ فرمایا، آج بھی فرمایا اور وجہ بھی بتا دی تھی پچھلے جمعے میں، اس لیے کہ اکثر لوگ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں، گو کہ اسلام نے زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں کیا، لیکن چونکہ رواج پڑ گیا تو اس مہینے میں لوگ نکالیں گے، اس وجہ سے زکوٰۃ کے مسائل جو ہے پچھلے جمعے بھی اور آج بھی، اور آج چونکہ مسائل کے اندر بھی کچھ باریکیوں میں بھی چلے گئے، اس لیے علم کا باب جو انہوں نے خطبے میں منتخب کیا کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، یعنی اللہ پاک نے جو ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں جو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، جتنے احکام ہیں یعنی شریعت مطہرہ ساری کی ساری جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ کرے کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات پہنچائے، شریعت مطہرہ ساری کی ساری جو کامل مکمل، یہ اللہ نے ایک ایسی نعمت اس امت مسلمہ کو عطا فرمائی اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، مکمل یعنی یہ نعمت اس امت کو پوری فرما دی گئی، اللہ ہمیں قدر کرنے، یہ ساری کی ساری شریعت ہمیں محبوب ہو جائے، مرغوب ہو جائے، اس پر عمل کرنے کو جی چاہنے لگے، جب عمل کرنے کی اندر میں جستجو ہی اور طلب ہوگی تو پھر جاننے کا شوق پیدا ہوگا، آج شوق نہیں ہے، بس سن رکھا کہ زکوٰۃ ہے، پانچ ارکان ہے، نام کہہ دیتے ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، لیکن اللہ رحم فرمائے آج کل بڑے بڑے ہمارے دیندار بھی اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ اس زکوٰۃ کو، یعنی اس کے مسائل کو باریکیوں تک، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، گزشتہ جب میں تفصیل سے بات کروں، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اس کو بوجھ سمجھنا، اس کو مصیبت سمجھنا، اس کو ٹیکس سمجھنا بڑی خطرے کی بات ہے، آج سے بہت بات سنائی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، نماز ادا کرنے کا حکم ہے، جہاں نماز کا ذکر آیا ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا، کہ نماز جیسے عبادت ہے زکوٰۃ بھی عبادت ہے، جیسے نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم ہے، جیسے نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مفسدات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، ہے یا نہیں، اسی طریقے سے اس فریضے کو ادا کرنے کے بھی پورے مسائل میں آئے، جیسے نماز کب صحیح ہوگی جب ان ساری شرائط کا اور فرائض کا اور واجبات کا اور سنتوں کا اور مستحبات کا ان کی رعایت کی جائے گی، کن چیزوں سے مکروہ ہوتی ہے ان سے بچا جائے گا، بات کہتے ہیں مکروہ ہی تو ہے، بڑی ہلکی سی چیز ہے تو مکروہ مکروہ ہی تو ہے، مکروہ کس کو کہتے ہیں، دودھ کے پیالے میں مکھی گر جائے، سالن میں مکھی گر جائے، کڑھائی تو ہوتی ہے نہیں ہوتی، طبعی چیز ہے نا، کڑھائی تو ہوتی نہیں ہوتی، گرو یہی ہے، تو نماز کو مکمل طریقے پر ادا کرنے کے لیے اس کے سارے مسائل کا جاننا ضروری ہے، فرائض کا سیکھنا فرض ہے، واجبات کا سیکھنا واجب ہے، سنتوں کا سیکھنا سنت ہے، مستحبات کا سیکھنا مستحب ہے، اسی طریقے سے زکات جو فرض ہے تو اس کے مسائل کا بھی جاننا فرض ہے، بس اللہ کرے شوق لگ جائے کہ عبادت ہے، کچھ جزیات تو بتا دی مفتی صاحب نے، لیکن ہمارا سننا بھی تو ایسا ہی ہے، ہمارا سننا بھی شروع سے آخر تک کتنے جو شریف ہوئے ہوں گے جی، آج کے بیان میں یا روز کی ہمارا ہمیشہ کی عادت نہیں ہے، کوئی شروع میں کوئی درمیان میں آخر میں، زیادہ کوشش تو ہوتی ہے کہ خطبے کے قریب ہی پہنچیں، پھر دوڑے لگ رہی ہوتی ہیں، اذان کے ہوتے ہیں، سننا بھی ایسا ہی ہے، ایک آدھ بات سب سے بیٹھ کر سننا وہ بھی عجیب سی چیز ہے، بیٹھے ہوتے ہیں لیکن پہنچے کہیں اور ہوتے نہیں ہوتے، بیٹھے یہاں ہیں لیکن دماغ کہیں اور پہنچا، اور بعض اوقات بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتی ہے، جھونکا جو آیا بات آگے نکل گئی، تو وہ بات سنی نہیں جو بیچ میں اہم بات تھی، کیونکہ جھونکا آ گیا، اس کے بعد جب بات چل پڑی تو حیران ہو رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ بات جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو سے پہلی جس میں جھونکا آ گیا، پھر کوئی کہتا ہے کہتا جی میں نے سنی یہ کہا، کوئی کہتا پہلے یہ کہا، کہتے میں نے سنا نہیں، میں وہیں تھا، اب یہ نہیں پتا کہ میں تھوڑا سا کیا ہو گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا تھا، ایک دفعہ ایک صاحب یہاں پر بلکہ طالب علم تھے، بعد میں میرے پاس آ گئے وہاں کمرے میں کہ آپ نے ایک بات ایسی کہہ دی میں تو ہل گیا ہوں، ایک ایسی بات کہہ دی میں تو ہل گیا ہوں، کیا بات کہہ دی، جو بات انہوں نے کہی، میں نے کہا بھی جو بات آپ کہہ رہے ہیں میرے وہم و گمان بھی ہے ہی نہیں تو کہیں کیسے ہوگی، جو بات آپ کہہ رہے ہیں بات ایسی تھی جو میرے وہم و گمان میں بھی ہوتا نا، اختلافی بات تھی، اختلافی بات ہم کرتے نہیں یہاں پر، کبھی سنی آپ نے یہاں پر، ہم تو محبت کی باتیں کرتے ہیں، جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، مسالے کے اختلاف میں کبھی بات کی ہے ہم نے یہاں پر کسی مسئلے کو، کبھی نہیں کیا، وہ مسئلے کے اختلاف کی بات کہ آپ نے یہ کہا جی، حیران ہو گیا، میں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بیان الحمد اور ریکارڈ ہو نکال کے بتا دوں، اب میں بہت ہی سوچتا رہا کہ کیا کہتے رہا جی، میں نے کہی کیونکہ میرے دماغ میں ہے ہی نہیں چیز، وہ کہہ رہے میں نے سنی، اب کیا اچھا گمان کیا جائے، یہ کہ سو گیا ہوگا خواب میں اس نے سن لیا ہوگا کسی سے، یہ ہو سکتا ہے، اب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوں میں نے سنی ہے تو پھر یہی قیاس کیا جا سکتا ہے نا، کیا لگ گئی ہوگی آنکھ، اور آنکھ میں نیند آئی تو خواب آ گیا، خواب میں کچھ سن لیا ہوگا، کیونکہ میرے تو خواب میں کہیں بھی بات ہو، تو آج کا ہمارا سننا بھی ایسا ہے، اسی لیے عرض کیا جاتا ہے کہ جو ہماری ضرورت کے مسائل ہیں وہ ہم مفتی صاحب سے پوچھیں، کس سے پوچھیں، آج اور وضاحت بھی کر دی، اس مفتی سے پوچھیں جو اس میدان میں ہے، جو اسی کام میں مشغول ہے. دیکھتے نا مجھے، اسی لیے دار الافتاء
ہمارے گھر میں خاتون نہیں تو طلاق کا مطلب کہ آپ بتا دو تھا نا کہ نہیں، یہ مسئلہ دار الافتاء جانا پڑے گا، آپ پوچھوا دو نا کہ نہیں، تو کچھ واجب ہوں گے. اس کے اندر تو بہت سی چیزیں ہیں جو تحقیق کرنے پڑے گی. چاہتے ہیں آسانی سے کوئی بتا دے، اس لیے فرمایا کہ ایسے جو مسائل ہیں، اب یہ زکات کے مسائل آج کل کے زمانے کے اندر بھی جو کاروبار والوں کے لیے خاص طور پر ہیں، ایک تو ساتھی ساتھی تو بتا ہی دیے انہوں نے، لیکن اس کے اندر اتنی تفصیلات ہیں اس کے اندر، اور ایسی شکل ہے کاروبار کی آج کی جو ہے، اس لیے ہر آدمی اپنے اپنے مسائل کی تحقیق کرے. پہلی بات تو زکات فرض ہے یا نہیں، اسی کا تعین کرنا. پھر فرض ہے، اب وہ کتنی بنتی ہے، کتنی شکلیں بتائیں، تحقیق کریں. اس کے بعد اگلی چیز ہماری اس کی ادائیگی ہے، صحیح جگہ ادا کریں، یہ کام ہے، یہ مستقل کام ہے. اللہ کرے دل کو شوق لگ جائے، اور اللہ کا شکر ایسے بندے ہیں. یہاں یہ بہانے ہیں جی کون اتنا وقت نکالے، ضروری نہیں سمجھتے جی. جب ضرورت کا احساس ہوگا تو پھر ضروری. سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے عرض کیا، اس کو عبادت سمجھا جائے گا تو پھر شوق ہوگا، پھر محبت ہوگی، پھر اس میں مزہ بھی آئے گا، پھر اس کی مشقت میں مزہ بھی آئے گا. اللہ کرے شوق لگ جائے گا. تو ہر ایک اپنی ضرورت کے مسائل اہل علم سے، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ ایک بات سمایا کرتے تھے، ماہر سے پوچھو متقی سے پوچھو. یہ دو الفاظ پر غور کرو، مسئلہ جو پوچھنا ہے کس سے پوچھو، اور تقوی نہیں ہے تو گڑبڑ جی. تقوی والے سے پوچھو، فن کے جاننے والے سے پوچھو، جس کو مہارت ہو، ماہر اسی کو کہیں گے نا. دنیاوی کسی فن کو سیکھنا ہو اس کے تعلق سے ماہر کو تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ماہر کو تلاش. اللہ شوق لگا دے، بات تو شوق لگ کے دے. اس لیے دل کے اندر جب بیداری آ جاتی ہے، بس اصل چیز یہی ہے، دل جب بیدار ہو جاتا ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل بینا بنتا ہے، دیکھنے والا بنتا ہے، پھر شوق ہی شوق ہے، پھر بوجھ نہیں ہے، پھر گرانی نہیں ہے. یہ سارا غفلت کرتا ہے، غفلت دل پر ایسی مسلط ہے. اللہ سے مانگ کے دلوں کو بیدار کروا لیں. اب مہینہ تو قریب آ گیا برکتوں والا، دل کو بیدار کرانے والا. اللہ کے علم میں کل شام ہو گیا تو پرسوں روزہ ہوگا، کہیں گے نہیں سوموار کا کہہ رہے ہیں، باہر میں آیا جی کالا سمکان کس کا ہے، اب کل انتظار بھی نہیں کریں گے، انتظار تو کرنا چاہیے. یہ تو ذہنی چیز ہے، ٹھیک ہے کہ حساب کتاب ہے، اس کے مطابق ہو بھی سکتا ہے، اور باہر ہوا نہیں بھی ہوتا، نہیں ہوتا سر جی.
ہم نے سعودیہ کے قیام میں 11 سال میں رہ کر آیا، اکثر سعودیہ کے تعلق سے مشہور کیا کہ وہ کیلنڈر پر چلتے ہیں. کیا مشہور کیا سنا؟ وہ کیلنڈر پر چلتے ہیں. بالکل غلط ہے. 11 سال کے اندر کئی موقع آئے جس میں کیلنڈر کے خلاف ہوا. میں خود بلکہ یہاں تک کہ 28 رمضان کے بعد عید کا اعلان ہو گیا تھے. یہاں تک ہوا. یہ بھی اعلان دکھایا. یعنی 28 کی مغرب کے بعد میں صحیح کر رہا وہاں پر، کیونکہ اگلے دن 29 تو چاند کا امکان 28 کو کسی کے گرام و گواہ میں آ سکتا ہے. کوئی سوچ سکتے ہیں؟ صحیح کر رہے. شور مچ گیا کہ صبح عید ہے. دماغ کر لیا تمہارا صبح عید ہے. کسی نے آ کے بتایا کہ صبح 28 کے بعد یہ کہتے جی اعلان ہوا ہے. 1, 2, 3 اتنے کثیر. پھر کسی نے بتایا کہ حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ شعبان کے چاند میں غلطی لگی، چاند نظر آ ہی گیا ہے آج. جو 28 کی شب کو چاند نظر آ ہی گیا ہے تو اس پر کیا ہے کہ گمان کیا جا رہا ہے کہ شعبان کی تاریخ میں غلطی لگی، تو نظر ہی آ گیا تھا ہمیں. تو ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا عید کے بعد. یہاں تک وہ تو یہ بات ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سعودیہ کے اندر ان کا جو دفتر کا نظام سارا قمری پر چلتا ہے. انگریزی اقوام انگریزی جانتی نہیں ہے سوائے آرامکو، کیونکہ آرامکو تو امریکن کمپنی ہے نا، اس کے اندر انگلش کیلنڈر چلتا، ورنہ کہیں وہاں پر انگلش کیلنڈر نہیں چلتا. وہ کیلنڈر پر چلتے ہیں، وہ جو ایک بنا رکھا ہے نا اس پر چلتے. اس کی پہلی کو تنخواہ مل جائے تو سارا سال اس پر ہے، لیکن رمضان اور حج یہ بالکل شریعت کے مطابق جیسے ہمارے نظام ہے نا بنا ہوا نا، روئی تک وہاں بھی ہے چاند کے دیکھنے پر. اس لیے حساب کتاب اپنی جگہ پر ہے. تو یہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ سوموار کو ہے، لیکن ہم یقینی نہ اس کو جانیں، کل بھی دیکھیں، انتظار کریں. پھر استعمال ہے نا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان اب بالکل قریب آ گیا. کیوں نہیں؟ رمضان بالکل قریب. اب اپنے اپنے دل میں جھانک کے ڈر لگ رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے. اپنا اپنا فیصلہ خود کر لو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو خوشی ہو رہی مبارک، اور ڈر لگ رہا ہے تو فکر کی بات ہے. ڈر لگ رہا تو اللہ پاک نے جنہیں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، جس نے موسموں کو پیدا فرمایا، جس نے یہ احکام ہمیں دیے ہیں، تو ہماری استعدادوں کو بنانے والا ہے، ہماری صلاحیتوں کا پیدا کرنے والا ہے. جس نے حکم دیے ہیں تو استعداد نہیں دی ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا. گرمی کا رمضان ہو اور گرمی کے روزے کی استعداد نہ ہو، یہ ہو؟ اللہ کے ہم انصافی. کل یہ خون آیا شام کی بات ہے کراچی سے، مولوی صاحب حضرت دعا کرے رمضان قریب آ کے دیکھے. ہاں ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے قریب آ رہا ہے. جو ہمت، ذرا ہمت کو کیا ہو گیا؟ علی کرم اللہ وجہ کا مقولہ نہیں سنا؟ کیا جی سنا؟ وہ بڑے لوگ نفس مارا فوراً کہتا وہ بڑے لوگ، یعنی ماں فوق البشر تھے، کیوں جی؟ انسان نہیں تھے. چلو اس درجے کی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ میں خیال تو جانا چاہیے نا. جو یہ فرما رہے ہیں میں بارہ عرض کر رہا ہوں, ان دنوں میں زیادہ اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ فرمانا مجھے گرمی کا روزہ اور سردی کا وضو زیادہ پسند ہے, اسی کو سمجھ کر بہت سمجھ کر گرانی سمجھ کر زیادہ پسند ہے. یعنی اس گرمی کے روزے کے اندر جو برکات کا نزول ہوتا تھا اور ہوتا ہے آپ کے بیدار دل نے اس کا مشاہدہ کیا. جو تجلیات اور جو انوارات اور جو لطف اس گرمی کے روزے میں جو ہوتا رہا اس کو آپ کے بیدار دل نے اچھی طرح محسوس کیا, جو مزے ملے. پھر کہیں گے نا کیوں جی, آخر آپ نے مزے لیے ہوں گے نا پہلے کہ نہیں لیے ہوں گے, پھر یاد کریں زیادہ پسند ہے جی, بہت مزہ آیا کہ پھر ہی کہیں گے نا اور ملے. ایک عرب ایک دفعہ کہنے لگے وہاں پر, وہ کہیں پاکستان آئے ہوئے تھے کہ جماعت میں عرب مرچے نہیں کھاتے, پتا ہے آپ کو ان کا سالن بغیر مرچ کے بالکل نہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مرچ کے بغیر بھی سالن ہو سکتا ہے, کیوں ہے ہو سکتا ہے. ان کے لیے تکلیف دے کیونکہ عادت ہی نہیں, ان کے میدوں کا ایسا مزاج بن چکا ہے کہ ہلکی سی مرض بھی ہو تو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ عادت نہیں. یاد ایک جماعت ہماری آئی تھی پرانے اس گھر میں, اس میں الجزائر میں مراکش کرتے, اللہ کا شکر ہم تو عرب میں رہے, ہمارے گھر والوں کو پکانا آتا بغیر مرچ کے ان کے لیے. تو جب سالن آیا ایک نوجوان دسترخوان پر آ ہی نہیں رہا, ڈرا ہوا کہ جن گھر میں بھی گئے انہوں نے مرچے دور ڈالی, کہتے ہیں نہیں لگی. میں نے کہا اس میں نہیں ہے فلفل نہیں ہے, کہتے ہیں یقولون ما فی ولکن فی, کہتے ہیں نہیں ہے لیکن وہ پیش نہیں پیشنگ تھا, میرے پاس بیگ میں ہے میں کھا کے دوبارہ کر لوں گا, میں یہ کہوں گا اتنا ڈرا ہوا کہ ہم کئی جگہ گئے ہیں ہمیں کہا گیا کہ مرچے, کیونکہ پکانے والوں کو سمجھ نہیں آتی پاکستانیوں کو بھی بغیر مرچ کے پھل کی ہو تو کم کر دیں, اب ان کے لیے کم بھی بہت تکلیف دے. تو اس عرب نوجوان نے بتایا کہ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ چاٹ کی دکان پر جو ہے نا ہے وہ چاٹ کھا رہے ہیں ہے اور ان کی آنکھوں سے جو ہے نا وہ پانی بھی ٹکر ہے, سی سی کر رہے ہیں اتنی تکلیف کے تو پھر کہتے اور دیکھنے میں کیا نظر آ رہا ہے تکلیف ہے اور کھانے والے بھی آ رہا ہے اور ڈال. اب ان کو چونکہ اندازہ نہیں ہے تو ان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کتنی تکلیف میں بیچارے کہ دیکھو کہ پانی تک گل رہا ہے اور سی سی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے مزہ آ رہا ہے. تو بعض اوقات ظاہر میں تکلیف نظر آتی ہے, حقیقت میں کیا ہوتا ہے یعنی اس تکلیف جو ظاہری شکل ہے اس کے اندر ایک مزہ پھوٹتا ہے. آپ سمجھ لو کہ یہ مقولہ جو ہے علی کرم اللہ وجہ کا ایسے ہی نہیں ہے. گرمی کا روزہ, اور پھر میں عرض کر دوں گرمی کا روزہ اس زمانے کا جس میں کوئی سہولت جو آج ہے نہیں ہے, یہ پنکھا نہیں ہے, یہ اے سی نہیں ہے, یہ کولر نہیں ہے جی, اور ٹیمپریچر یہاں سے زیادہ. پہلے گرم کیا کہا گرمی گرم پانی مدینہ منورہ گئے تھے, اس زمانے میں اے سی نہیں ہوتے تھے, یہ 78 کا واقعہ کیا کر رہا تھا. دوپہر کے وقت مسجد نور کے اندر جہاں وہ چادر کو پہ بھو کر پنکھے کے نیچے آ کے اوپر اوڑھ لیتے تھے منٹوں میں خوش. اور پھر اگلی بات یہ ہے نا کہ مشقت, گرمی کے روزے میں یہ نہیں کہ اے سی لگا کے سو گئے کمرے میں بیٹھ گئے تھے، کام کاج بھی اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی ہوں گے. تو جو اس میں لطف آیا، جو برکات کا ظہور ہوا، جو مزے لیے، پھر ہی کہہ رہے ہیں نا کہ زیادہ پسند ہے، تو وہ بیدار دل محسوس کرنے والا، وہ ادراک کرنے والا اور سردی کا روزہ، دونوں چیزیں، کہ گرمی کا روزہ اور سردی کا وضو زیادہ محبوب ہے. تو جس اللہ نے اس رمضان کو گرمی میں لائے ہیں، تو اللہ نے ہمارے میں استعداد ضرور رکھی ہے، اللہ میں شوق لگا دے، اللہ ہمارے دلوں کو بیدار کروا دے. تو ہاں ہو کرنے سے کچھ بنے گا، مزے لینے سے بنے گی بات. جیسے میں نے عرض کیا نا، وہاں جو گرمی لگی ہمیں مدینہ منورہ میں اور پریشانی ہو رہی تھی، دوپہر کا وقت، زور اثر کے درمیان کا وقت، پورے عروج پر جوبر پر ایک لمحے لمحے چادر خشک ہو جاتی تھی، گھبراہٹ ہو رہی تھی، ایک بزرگ نے یہ کہہ دیا، ارے بھائی یہ مدینے کی گرمی ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی، یہ صحابہ کو لگی رضی اللہ تعالیٰ. اس جملے نے ایسا کام کیا کہ ساری گھبراہٹ نسبت کہاں گئی ہے. گرمی تو وہی ٹمپریچر تو کم نہیں ہوا ہوگا کہ ہو گیا ہوگا. یہ جملہ دل کے اندر سے اس نے ایک ایسی بیداری عطا فرما دی کہ ایک دم سکون مل گیا، پھر نہیں گئے بار بار، بابا بار بار جا رہے تھے کیا، پانی سے بھگو کے پھر آج بار بار کرو آپ. ایک دفعہ میں گرمی کا واقعہ بہت، ہم میاں بیوی دو فیملی سفر کر رہے ہیں عمرے کے لیے، عید کی چھٹیوں پر، تو روزے کا سفر، اور گاڑی ایئر کنڈ، اس زمانے میں ایئر کنڈ گاڑیاں عام نہیں ہوتی تھی، اور ریگستان کا سفر، اور گاڑی کیا بن گئی، تنور، تنور بخار ہوتا. ظہر کی نماز کے لیے رکے، ہمت نہیں پڑی، دور کے بعد سفر کرے لگی، مسجد کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھی فیملی تو وہاں پر جا کے اندر چلے گئے کہ کچھ وقت گزار کے نکلیں گے، ہمارے گھر والوں کو ادھر تھا، مسجد بھی جا سکتی، ہم دونوں کو بیٹھنا پڑا کس میں، گاڑی کے اندر، بس پورا جی بالکل وہ بھی آ گیا. جہاں والا جہاں تو پر آ گئے، آخر سفر چونکہ لمبا تھا، 1400 کلومیٹر کا سفر تھا، پہنچنا تھا وہاں پر، تھوڑا سا آرام کر کے ان کو بھی خیال آئے گیا سیکھو کے بھی شروع تو کریں سفر. اب وہاں کے لوگ ماشاءاللہ عربوں کا خوب بھی ہے مہمان نوازی، منتیں کریں کہ نہیں آج یہیں ٹھہر جو افطار کے بعد چل جائیں، کتنا وقت کیوں تیار کریں ان کو، ہم تو پہنچنا چاہتے ہیں، آگے جا کے چلیں گے افطار. پھر جب افطار کا وقت آیا، پھر لطف جو آیا نا روزہ کھولنے کا، تاریخ کا سبق، گرمی کی شدت میں پھر لطف آیا. تو ابھی سے نفس جو ہے یہ ہمیں ڈرا رہا ہے، کل کی سال پوچھتے آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ ہے سوال کسی نے پہلے نہیں کیا، یہ کچھ دن روزہ رکھتے ہیں، یہ سوال کیا، آپ شوگر کا مریض ہے نا، اتنا راضی ہوں، ہم نے تو سوچا بھی نہیں کبھی، کبھی سوچا بھی نہیں، یہ خبر لگ گئی ہے کہ ڈائبٹیز کے مریض یہاں روزہ رکھنے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، چلی کی بات ہے، میں نے بھی پہلے بھی بتایا تھا، ڈاکٹر شکل پاسد صاحب ہمارے ہیں پروفیسر ہیں میڈیسن کے، بقائی
یونیورسٹی میڈیکل کے لیے مسئلہ دیندار ہے، حاصل نہیں ہے، دورہ بھی کر لیا بھی انہوں نے، انہوں نے بتایا تھا یہاں آئے تھے ڈاکٹر شاہد صاحب کو کہ باقاعدہ ایک سازش کے ذریعے سے وہاں سے یہ بات چلی ہے کہ ڈائبٹیز کا مریض جو ہے وہ روزہ اور حاملہ عورت روزہ یہ چالے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے ثابت کر دیا کہ بالکل رکھو، انٹرنیشنل فورم پر میں نے ثابت کر دیا ہے، کل پھر خبر لگی میں حیران ہو رہا ہوں کہ وہ ثابت کر چکے وہاں پر ہیں، اور یہ پھر خبر لگ گئی ہے کہ شوگر کے مریض روزہ سے پہلے کیا کریں ڈاکٹر سے، کچھ نہیں ہوگا جی. مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ تحدیث بن نعمت کے طور پر، ایک دفعہ مجھے جینڈس ہو گیا اور 20 کلو وزن میرا کم ہو گیا، جینڈس یا خان جس کو کہتے ہیں نا، اتنا شدید تھا کہ میری آنکھیں جو ہے نا اورنج کلر کی، یہ دانتوں کے بھی چلے، چھ سے آٹھ ہفتے گزرے اس میں 20 کلو، کچھ نہیں کھایا جا رہا، کھایا نہیں جاتا تھا، رمضان آ گئے اس حالت میں، اور حالت یہ ہے میری کہ استنجا کر کے آ کے لیٹ جاتا ہوں، ہمت نہیں وضو کرنے کی، بے ہمتی، پھر وضو کر کے پھر لیٹ کے پھر بیٹھ کے نماز، حالت یہ، اور کچھ کھایا جا ہی نہیں رہا، ہضم ہی نہیں ہوتا کچھ، کیونکہ جگری کام نہیں کرتا اس کے اندر. اب رمضان سے ایک دن پہلے میں نے اپنے معالج کو بلایا، میرے ڈاکٹر جو تھے یہ نشاط پلی میں ڈاکٹر عبدالحمید ابھی نہیں ہے، میں کہا ڈاکٹر صاحب میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، یہ نہیں کہ روزہ رکھوں نہ رکھوں، ڈاکٹر صاحب میں روزہ
نہیں،
ماشاء اللہ اللہ نے جزایا خیر دے، اتنے پکے دیندار تو نہیں ہے، لیکن بات بڑی پیاری کی، انہوں نے کہا جس طرح روزہ فرض کیا وہ اسے دے دیتے ہیں، اب گھر والے پریشان کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی حالت تو یہ ہے روزہ نب کیسے دے گا، کیسے جس طرح روزہ فرض کیا ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کئی آتے ہیں تھوڑے چھوٹے موٹی بیماری کے لیے، جی روزے کے لیے تو ان کو یہی کہتا ہوں، یہ بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں بعض کا ظاہری دیندار کا نہیں ہوتا لیکن اندر میں بات ہوتی ہے، کہتے میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں، ہم سے آتے ہیں اس لیے کچھ میں چھٹی مل جائے ہوں، جس سے روزہ فرض کیا ہے اس نے ہمت دی. اگلی بات کہہ دی، لیکن یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جب اضطرار کی حالت سے توڑنا پر واجب ہو جاتا ہے میں وہ دیکھی جائے گی، وہ کیونکہ میرے سامنے آ رہا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شیخ ثانی کے حکم میں تقریبا ذکر کیا کہ شیخ ثانی جو ہے اتنا بوڑھا ہو جائے اور ضعیف ضعف بہت ہے اس کو رخصت نہ رکھے، لیکن آپ نے کبھی نہیں چھوڑا تھا، اور نیم کشی ہو جاتی کیوں کھائی نہیں جاتا تھا، ایک پھانک بس اسے رکھ لیا، ایک کھجور سے کھول لیا، خود وہ میرے سامنے تھا، اس لیے میں نے کہا نہیں میں تو روکا، یہ صرف مجھے ادھر سے مل رہی تھا نا، یہ طاقت وہاں سے مل رہی تھی، ایک عمل ایک بزرگ کا جو ہمارے سامنے ان کا سارا یہ ملتی ہے مت، جس کو روحانی کہتے ہیں نا، جسمانی طور پر تو ختم تھی مت، تو روحانی طور پر مل رہی تھی کیونکہ مثال موجود ہے سامنے والے، یہ ساتھ بتاؤ کسی، تو اللہ کا شکر ہے رکھا، زہر تک تو نڈھال پڑا رہا اور زہر کے بعد ہمت آنی شروع ہو گئی، پندرہ دن کے بعد نسی چلا گئی، 15 دن تو تراوی گھر میں پڑی نا، اس کی تکلیف نہیں، لیکن اللہ نے دے دی، ایسا مطلب نہیں، ہمارے اکابر اخلاق کو میں دیکھا خوب دیکھا کہ ذوف کے اندر بھی اور بیماری کے اندر بھی ایسا اہتمام کیا ہے، رخصت نہیں عظیمت پر عمل کیا ہے، اور اللہ نے ان کو دی، یہ ہمارے لوگوں نے اللہ سے مانگے، ایک بات تو یہ کہ اللہ پہنچا دے، کیوں نہیں پتا کسی کو کل کیا ہوگا ابھی کیا ہوگا، اللہ مہلت دے دے، کیونکہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا نزول ہوتا ہے، رحمت عامہ خصوصیت کے ساتھ،
اس لیے فرمایا نا جو محروم ہو گیا اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے کہ ایسے اللہ پاک کی مغفرت بارش کی طرح برسے پھر مغفرت نہ کرائے. پھر نہ کرائے اس سے بڑا محروم کیا ہوگا. اللہ تمہارے دلوں کے اندر کے اس احساس کو بیدار فرما دے. جن کے بیدار ہیں ان کو تو شوق لگا ہوا ہے, وہ تو انتظار کر رہی ہیں, وہ تو گھڑیاں گن رہی ہیں. جیسا صحابہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ مہینوں پہلے تو انتظار شروع فرما دیتے تھے اور گزرنے کا مہینوں یاد فرماتے تھے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے, حقیقت تھی. وہی میں نے اٹھ گیا, جب آدمی لطف لے رہا ہوتا ہے تو ان گھڑیوں کو یاد کرتا ہے اور ان کا انتظار کرتا ہے, گزرنے کے بعد تصبر سے لطف لیتا ہے. لطف کی گھڑیاں گزر جائیں کیوں جی نہیں ہے, تصبر سے لطف لیتا ہے, انجوائے کرتا ہے اور پھر انتظار لگ جاتا ہے کہ پھر ملے کیوں جی. یعنی جن کے دل بیدار تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں, کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی یہ تاثیر تھی جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے قلب اثر سے وہ نور کی شعائیں ان کے دلوں کے اندر ایسے سرایت کر جاتی تھی جو ایمان کے ساتھ آ جاتے تھے. یہ بات کافر بھی آپ سے ملتے تھے نہیں تو منافق بھی آپ کی صحبت میں رہتے تھے نہیں. منافقوں کے تعلق سے دیکھیں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے تھے پیچھے, ریاض الجنہ جس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا وہاں بھی بیٹھتے تھے, لیکن چونکہ اندر میں کیا تھا ان کو نہیں فائدہ پہنچا. جو ایمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک لمحے کے لیے بھی آ گیا تو آپ کے قلب اثر سے وہ نورانی شعائیں ان کے دلوں کے اندر پہنچ کے ان کو کیا کر دیتی تھی, وہ صاف شفاف ان کا تزکیہ اعلیٰ درجے پر ہو جاتا ہے. اس لیے ان کے بیدار دل جو ہے رمضان کی تجلیات کو مشاہدہ کرتے تھے, رمضان کی برکات کو محسوس کرتے تھے, رمضان کی رحمتوں کی بارش کو مشاہدہ کرتے تھے اور اس میں جو لطف تھا اور جو مزہ تھا اس لیے رمضان کے گزرنے کے مہینوں یاد کرتے مزے لیتے تھے, سوچ سوچ کے مزے لیتے تھے اور پھر انتظار لگ جاتا تھا, مہینوں انتظار کرتے تھے. تو یہ ایک آدھ دن جو رہ گیا ہے, ایک دن یا دو دن یہی ہے نا, ہمارا بھی انتظار. اللہ ہمارے دلوں کو بیدار کرے, شوقان اور ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تاکہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. یہ یوں سمجھیں کہ 30 دن کے لیے کسی کو سونے کی کان میں داخل کر دیا جائے کہ تیرے پاس یہ موقع ہے 30 دن میں جتنا سونا نکالنا چاہے نکال لیں اور 30 دن کے بعد تجھے کان سے باہر نکال لیں گے. جیسی سونے کی محبت ہے کیسے لگے گی, غفلت کرے گا, سستی کرے گا, ڈھیلا پڑے گا, کرے گا. دنیا کی محبت میں یہ حال ہے. رمضان کی راتیں دنیا والوں کے لیے کتنی قیمتی ہوتی ہیں, اخیر عشرے میں دکان والوں کا حال دیکھو ہے اور چاند رات کا حال دیکھو. ایک تاج اور لا کے بتایا, میں اکثر ذکر کرتا ہوں اس کا, پرانی بات ہو گئی اب تو اور ہو گیا ہو, کہتے استنجا 100 روپے کا پڑتا ہوں استنجا, اب تو بڑھ گیا ہوگا, میں پرانی بات بتا رہا ہوں جب بتائی تھی کچھ سال پہلے. اس لیے استنجا کو روکے رہتے ہیں کیوں جی, کہ جا کے استنجا کر کے جو آئیں گے اتنے 100 روپے کا کام ہمارا ہو جائے گا اور نیند 1.5 گھنٹہ بس کیوں جی. یہ تو واقعات ہیں,
تو دنیا کی ان جھوٹی محبتوں اور لذتوں کی خاطر آدمی اتنا جاگ سکتا ہے اور اتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال سکتا ہے تو روحانی لذتوں کے لیے کیا مشکل ہے جی؟ مشکل ہمارے اقابر نے کر کے دکھا دیا، ہمارے اسلاف نے کر کے دکھا دیا، ان کے واقعات موجود ہیں، رمضان کے اندر ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ ایک ایک لمحے سے لطف لیتے ہیں، ایک ایک لمحوں کا زیادہ ہے وہ ان کو پسند نہیں، اس لیے کسی سے ملاقات نہیں پسند. جی ڈاک بھی بند، ملاقات بھی بند. سناتے ہیں 11 مہینے جو ہے وہ علم کے حاصل کرنے کے لیے، یہ 12 مہینہ عمل، صرف عمل اور عمل، عمل اور عمل. شیخ حدیث رحمۃ اللہ کا واقعہ ایک دفعہ ذکر کیا، آپ اسی میں لکھا ہے، تو ملنے کے لیے عزیز آئے چاندل حضرت، بڑی کوشش کی حضرت سے بات ہو جائے کہ تھوڑی سی فرصت ملے، پورا دن گزارا کہ شاید افطاری کے وقت، افطاری کے بعد جناب فوراً اس میں لگ گئے، نماز میں، وابین میں، نوافل میں، عشاء تک لگے ہوئے، تراوی میں، تراوی ختم ہوتے ہوئے نوافل میں، اور سحری کے وقت ادھر سواروں کے، پھر نماز میں، پھر اس کے بعد آراد میں، یعنی ایک لمحہ نہیں ملا. دور دور سے دیکھتے رہے کہ قریب ہو کے میں تھوڑا سا بھی کھینچوں کے ٹھہر سک جانا تھا، جیسے جہاں میں تھا سیڑھی چڑھ کر آئے کہ زکریا رمضان ہمارے یہاں بھی آتا ہے لیکن بخار کی تنگی ہے، تو جہاں تمہیں بخار چڑھا ہوا ہے کیوں قریب ہے، عجیب لگی نا. لیکن ان اللہ والوں کو جو اس میں لطف آ رہا ہے، جن کے سامنے ان اوقات کی قیمت اور قدر ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کوئی کیا کہے گا. ان کے شیخ کا یہی حال تھا، خود دیکھ رہا ہوں. یہ تو قریب کے زمانے کے ہمارے، تاریخ بھری پڑی ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے اللہ والوں کی تو ایک عجیب 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 ایک کیفیت ہو. اللہ کرے ہمیں بھی شوق لگ جائے، ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو اللہ شوق عطا فرمائیں گے اور ہمت عطا فرمائیں گے. پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے، یہی ملے ملا اگر آگے مل گیا تو. سارا سال کہتے ہیں سستی 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 سستی، یہاں سستی کی ضد کر لو. اس مہینے کے اندر ابھی سے عزم کر لو کہ اس مہینے میں ہم نے گناہوں سے پاک رمضان گزارنا، کوئی مشکل نہیں. 30 دن گنتی کے ہیں، 30 دن گنتی کہ ہماری نگاہ نہیں بہکے گی کنٹرول کریں گے، زبان نہیں بہکے گی کنٹرول کریں گے، کام نہیں بہکیں گے کنٹرول کریں گے، دل نہیں بہکے گا کنٹرول کریں گے. ابھی سے عزم کر لو، اللہ سے عہد کر لو. اس کا مطلب 30 دن میں چھٹی ہے. اگر 30 رمضان کے اگر ہم نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو کر لیا، آنکھوں کو قابو کر لیا، کانوں کو قابو کر لیا، زبان کو قابو کر لیا، دل کو قابو کر لیا، انشاءاللہ نفس کی قوت پھر ٹوٹے گی، پھر بعد میں جرت نہیں کرے گا. اللہ سے مانگو کہ رمضان کے اندر جتنی نمازیں ہیں ہماری فرائض ہیں، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پھر آگے استقامت مل جائے گی. تکبیر اہمیت ہی ختم ہو گئی، دھیان کر دیں گے پڑھ بھی لیں گے، کہ دو پروانے ملتے ہیں، 40 نمازیں پڑھ، 40 دن نماز پڑھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ کیوں جی؟ یا تکبیر اولیٰ فوت ہوتی تھی تو 3 دن تعزیت کرتے تھے، جماعت فوت ہوتی تھی 40 دن کتنے دن ہے نا ذکر. جب اہمیت تھی، جب اہمیت تھی تو باقاعدہ دکھ ہوتا تھا، اب تو ہے ہی نہیں. کسی کی جیب کٹ جائے، چند ہزار پہ گر جائیں، نکل جائیں تو دکھ ہوتا ہے نا، افسوس کرتے ہیں نا، کیوں جی؟
جب تکبیر اولا فوت ہوتی تھی جب عظمت تھی اس کی قدر تھی تو باقاعدہ افسوس کرتے بھائی کا نقصان ہو گیا، یہ نقصان کچھ نہیں، یہ نقصان اللہ کا ظفر صاحب ہمارے فرماتے ہیں کہ ایک طرح مولانا یوسف الدھانوی صاحب کو میں مسائی والے جا رہا اپنی گاڑی میں، میں نے کہا بہت دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک چلا ہو جائے تکبیر اولا کے ساتھ، 38 دن جو ہے کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، 39 دن گڑبڑ ہو جاتی ہے، 40 دن کی نیت کرتے ہیں اس کے بعد، اور اپنا بتایا کہ پتہ نہیں 10-12 سال کی تعداد ہوتا ہے، 10-12 سال ہو گئے کبھی فوت نہیں ہوئی، اس کا مطلب نہیں ہے کتنے سال ہو گئے، عزم کی بات ہے، جب آدمی دل میں ٹھان لیتا ہے یہاں باتیں کرتے کرتے بھی فوت ہو جاتی ہے، اہمیت نہیں ہے نا، پہنچ کر ہی دروازے پہ کھڑے کو بات گپ شپ چلتی وہ لمبی ہوگی اور اگر اقامت ہو گئی پھر بھاگے آ کے نہیں ہوتا جی، کیونکہ اہمیت نہیں ہے۔ تو بھائی اس مبارک مہینے کو روحانیت کا مہینہ ہے، روحانی قوت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ مواقع عطا فرما رہے ہیں، روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے اللہ ایک مہینہ عطا فرما رہے ہیں، نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے مہینہ عطا فرما رہی، اس کی قوت کیوں نہیں ٹوٹے گی جب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کو جائز خواہشات سے روکیں گے اللہ کے حکم کی تعمیل میں، کھانے سے روکیں گے، پینے سے روکیں گے، بیوی کی جائز خواہش سے روکیں گے، تو ناجائز سے روکنے کی قوت بڑھے گی نہیں بڑھے گی، نہیں ہے اس کا مطلب، ابھی سے عزم کر لو، رمضان کا استقبال یہ ہے کہ ابھی سے عزم کر لو اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو کہ یہ گنتی کے 30 دن جو ہے یہ انشاءاللہ ہم اعمال میں گزاریں گے، جو اپنے آپ کو فارغ کر لے تو فارغ کر سکے تو فارغ کر کے اعمال میں لگے، نہیں تو بھائی دنیاوی کاموں کو کچھ تو کم کریں، کچھ تو حرام سے بچیں، کچھ تو ناجائز سے بچیں، ڈاکٹر عبدالی عارف صاحب نے ایک عجیب بات لکھی ہے رمضان کے استقبال کے اندر دیا کہ جن کی کھلم کھلا ساری صاف پتہ کہ کمائی جو ہے نا وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، آج کل تو بہت سی شکلیں آتی ہیں نا، اور چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے کہ گزارا نہیں ہوگا، میں قرض لے لو ایک مہینے کی، اپنا خود و نوش کے لیے کھانے پینے کی کیا کرو، اس کی نیت رکھو چھوڑنے کی، اور یہ سحری افطاری کس سے کرو، ایک ہیلا بتایا جی، پھر دیکھیں کیسے پھر پاکیزگی آتی ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو ابھی سے عزم کر کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ ہمیں پہنچا بھی دے، اب دیکھیے آج کا دن آدھا رہ گیا ہے، کل کا دن ہے، اور اگر اللہ کو منظور ایک دن اور مل جائے گا، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو 2.5 دن ہے یا 1.5 دن ہے اس میں ہم کوشش کریں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی، ابھی سے مت شروع کریں توبہ کر کے، تاکہ رمضان میں ہم توبہ کر کے داخل ہوں، پاک ہو کے داخل ہوں، پھر اور برکات ہوں گی، کہ اس میں کوشش کریں کہ ہاتھ سے زیادتی نہ ہو، ناک کان سے زیادتی نہ ہو، زبان سے زیادتی نہ ہو، آنکھ سے زیادتی نہ ہو، دل سے زیادتی نہ ہو، تجھے مشکل ہے، عزم کر کے اللہ سے مانگے، اور پھر اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ اور پھر نوافل کی بھی کوشش کرے، کیونکہ ہر نفل فرض کے برابر اور فرض 70 گنا، سونے کی کان مل گئی نا اب نکالو پھر، اب شوق لگ جائے، اشراق نہ رہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تحجد ہے، فلاطو تسبیح ہے، فلاطو توبہ ہے، بہانے ڈھونڈے نفل پڑھنے کے، نہیں کہ نفل ہی تو ہے، بعض کا ایسا کہ نفل ہی تو ہے، مستحبی تو ہے،
ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ نے ایک موقع پر ایک مولوی صاحب سے فرمایا، سردی کا موسم تھا، وضو کر کے چادر اوڑھ رہے تھے، فرمایا چادر اوڑھنے کا اگر سنت طریقہ سیکھ لو اس میں بھی نور ہے. کوئی عادت ہے جس میں دورانی نہ ہو؟ مولوی صاحب مناظرانہ ذہن کے تھے ذرا، کہنے لگے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی سنتیں ہیں، ایک سنن ہدا ہیں جن کا اتباع فرض اور واجب ہے، ایک سنن عادیہ ہیں جن کا اتباع فرض واجب نہیں ہے. یہ چادر سنن عادیہ میں سے ہے. جب کے بیٹھ حضرت فرمایا کہ مولانا الموافقہ اولا من المخالفہ. سر سے پانی پانی، آج مستحب کو ہم ایسے کہہ دیتے ہیں، مخالفت انداز ایسا ہوتا ہے، مستحبی تو ہے بلکہ اور بڑھ کے یہ سننے کی تو ہے نا. مستحب پر جمنے والے کو سنت پر جمنے کی توفیق ملے گی، اور سنت پر جمنے والے کو واجب پر جمنے کی توفیق ملے گی، اور واجب پر جمنے والے کو فرض پر جمنے کی توفیق ملے گی. جو مستحبات کو معمولی سمجھے گا تو سننے سے محروم ہونے کی بلا بھی کرتا ہو جائے گا. بھائی اس مبارک مہینے میں تو دیکھیں شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں ان کے مواز میں آیا، بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ ان کی زندگی میں نفل کا وجود ہی نہیں. اس جملے سے حیران نہ ہو جاؤ کہ نفل پڑھتے نہیں ہیں، یہ نہیں مطلب اس کا. یعنی نوافل زندگی بھر اس طرح اہتمام التزام سے کبھی ناغا ہی نہیں کیا انہوں نے. مطلب یہ نہیں کہ نقلوں میں لگ کے فرض قربان کیے، فرائض واجبات اور سنن کے اہتمام کے ساتھ نوافل کو ایسی پابندی سے کیا کبھی ناگانی، زندگی میں کبھی ناگانی. ہمیں عجیب لگے گا، وہ تو بات دل کے اندر کی بیداری کی ہے. امام اعظم غنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 40 سال عشاء کی نماز وضو سے فجر کی نماز پڑھی، معمولی بات ہے. اور رمضان کے اندر 61 قرآن ختم فرمائے، ایک روزانہ دن میں، ایک روزانہ رات میں، اور ایک تراوی میں. آج بھی ہے اللہ کے جی، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے دکھائے ہیں جو دن میں آرام سے اور رات میں ختم کر، ایسی بات نہیں ہے. ان کے لیے کہتے ہیں ہمارا نام کہے گا یہ کیسے ممکن ہے، ہمیں شوق ہی نہیں ہے، ہمارا ذوق ہی نہیں ہے. جن کو اس کا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، غیر رمضان میں بھی کرنے والے ہیں، ابھی بھی ہیں، ایک آدھ ہوگا لیکن ہے تو صحیح نا. ایسی بات نہیں، اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دل کے اس احساس کو بیدار فرما لے جو اس سے لطف لے. تو بھائی اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. آج کے ذکر کی مشق میں اللہ سے یہی مانگ لیں کہ ہمارے دل میں ایک ایسی استعداد عطا فرما دے اس رمضان کے اندر کوئی گناہ نہ ہو. کیوں جی؟ ذکر سے مقصود تو یہ ہے ہمارا، تصوف سے مقصود تو یہ ہے ہمارا. یہ پیری مریدی جو ہے، یہ فقیری دبیشی جو نام بھی دے لیں یا تزکیہ کہہ لیں، یہ ہے مقصود کہ دل کے اندر وہ روحانی قوت کا حاصل کرنا کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت آ جائے. یہ سستی سستی کہتے ہیں جی، سستی 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 سستی، وہ سستی دور ہو جائے، وہ چستی آئے گی ہر اطاعت کو کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. اگر اللہ کے ذکر کو اس لیے کریں گے، اس نیت سے کریں گے، تو دلوں کے اندر آئے گی. اللہ کا شکر ہے جو اس لیے کر رہے ہیں ان کو قوت مل رہی ہے، جو اس لیے کر رہے ہیں سالہ سال کرتے ہیں، کتنے سال ہو گئے جی کچھ بھی نہیں بن رہا. کیوں؟ تو مقصود ہوا نہیں ہے. تو آج کا ذکر اس لیے کریں کہ اللہ ہمیں ایسی ہمت دے کہ یہ رمضان ہمارا گناہوں سے بچ جائے.
اور ہر اطاعت کو کرنے والے بنے. تو اس رمضان کی برکت سے انشاءاللہ پھر ہمت اور بڑھے گی. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے جس کا مستقل حکم ہے وَذْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو یعنی دل کے عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو یعنی کثرت سے یاد کرو. یعنی جو نفس کی قوت کم توڑنا چاہتے ہیں جو مچل مچل کر ہمارے اوپر حاوی ہو کے ہمیں ڈھیر کر دیتا ہے ہم بے بس اس کے آگے ہو جاتے ہیں جانتے بوجھتے معلوم ہوتے ہوئے بھی رکنا مشکل تھمنا مشکل. اس قوت کو توڑنے کے لیے کثرت کی ضرورت ہے. کبھی کر لیا کبھی نہ کر لیا قوت ہی ٹوٹے گی. حرام کاموں میں لگ رہے ہیں پتہ ہے ناجائز طریقے ہیں ادھر رغبت بڑھ رہی ہے غلط طریقوں سے آدمی قبضہ لوگوں کو دیکھ کر تو وہ کمارے ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. عام چل رہا ہے دینداروں کے اندر بھی چل رہا ہے. کیوں عیش کر رہے ہیں وہ عیش نظر آ رہے ہیں یعنی وہ مصیبت نظر نہیں آ رہی وہ گندگی نظر نہیں آ رہی وہ آگ نظر نہیں آ رہی وہ سانپ اور بچھو نظر نہیں آ رہے جو لپٹ رہے ہیں ان حرام کاموں سے ہم بھی لچا کے دیکھ رہے ہیں وہ عیش کر رہے ہیں. تو یہ قوت کب ملے گی جب ذکر کثرت سے کریں گے. دوائی کی مقدار مرض کے بقدر. اب مرض تو اتنا غالب آ گیا کہ چھوڑتا ہی نہیں ہے اور دوائی بس ہلکی سی لے لی تھوڑی سی چکر دینے لوگ چکر دے رہے ہیں کاروبار میں ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے بھی کمائیں کے چکر دے گا. اس لیے کثرت سے فرمایا تو صبح بھی کرو شام بھی کثرت سے کرو اور غافلین میں سے نہ ہو یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل کے اندر چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. فاذکرونی اذکرکم اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. اس ذکر سے اللہ کی یاد دل میں جو رچ بس جائے گی تو اللہ پاک کی توجہ رہنے لگے گی. جب اللہ پاک کی توجہ رہنے لگے گی تو نفس کی اٹیک اس کی قوت ٹوٹے گی. شیطان کو جرت نہیں ہوگی. شیطان کو جرت کب ہے جب غافل ہے. تو من آشان ذکر رحمان نقید اللہ شیطان ہو والا وہ قریب فرما رہے ہیں ہے ہی نہیں ذکر اندر یاد ہے ہی نہیں ہے. شیطان کا تسلط ہے وہ ایسا اس نے قبضہ کیا ہوا ایسا پھونکتا رہتا ہے کہ اس زمانے میں شیعہ پہ چلنا ممکن نہیں. جی عجیب سے لوگوں کے سنت کو اپناؤ گے تو اس ماحول کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا ایسے ڈراؤنے ڈراتا رہتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جب اللہ کی یاد ہوگی تو اللہ کی معیت ہوگی اور قوت ہوگی اور ہمت ہوگی لیکن کثرت کے ساتھ. اس لیے سنا بدکرسم ربی کا بدتبدل الہی تبدیلا رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو تنہا ہو کر یعنی خالی ہو کر. تبارہ قسم ربی کا رب کا نام بڑا متبرک نام ہے. تو اس میں داد جو اللہ ہے اللہ خود ہمارے متبرک ہے. اس نام کو دل پر لکھ لیں اس نام کو دل پر نقش کر لیں اس کو دل میں رچا لیں بسا لیں دل میں تبرک آئے گا. وہ تبرک کیا ہے کہ دل کے اندر قوت ابھرے گی وہ پاکیزگی ابھرے گی وہ جو نفی منفی جذبات ہیں وہ دبیں گے. دل کا میلان ہر اطاعت پر بڑھے گا دل کا میلان نافرمانی سے دے گا. تو بھئی یہ تصور کا ذکر ہے تصور کی مشق ہے. آنکھیں بند کرنا ایک مبتدی کی ابتدا کی ضرورت ہے تاکہ توجہ دل پر آ جائے کہ دل پر لفظ لکھ کر اللہ اور دل میں تکرار اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں اس کا دھیان خیال سما جائے وہ یاد رہنے لگے اور وہ یاد پھر ہمیں اس کی نافرمانی سے روک دے، تنہائی کے اندر بھی روک دے، تو اللہ سے مانگے کہ اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی و قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں کہ دل پر تصور سے لکھیں لفظ اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور دل میں کہیں اللہ 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 اللہ. یہاں ہلکے میں اس کی مشق کرنی ہے اور اس کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کر لیں. یہ ڈیڑھ دن ڈھائی دن جو ہے اس کے اندر انشاءاللہ اگر اس پر بھی زور لگائیں گے تو روحانی قوت حاصل ہوگی، جس سے پھر انشاءاللہ رمضان میں اور مدد ملے گی. ہے اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیتے ہیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قل اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة قول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نشهد أن الله على كل شيء قدير. يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إني ضعيف فقومي في رضاك زعفي وخذ إلى الخير بناسيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي. اللهم إني ضعيف فقومي. اللهم إني رذيل فعزني. اللهم إني فقير فارزقني يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك بوسيلة نبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله ما رخطهكم عاف فرمانا. يا الله هم سے در بدر فرمانا. يا ارحم الراحمين. مبارک مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ, اس کی برکت سے ہمارے اندر استعداد اور صلاحیت صرف اور صرف اپنے فضل سے ماہ مبارک کی برکات. اے اللہ مغفرتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی صلاحیت نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین. جن نصاحب پر حضرت نے زور دیا ہے اے اللہ تمام جرائم سے, اے اللہ جان بوجھ کر عمدن اے اللہ پورے خشیت الہی کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ایک ایک گناہ کو خطا کو اے اللہ بالوں کی جڑوں سے نکال کر اے اللہ جس طرح وضو سے ناخن کے نیچے سے تو گناہوں کو صاف کرنے پر قادر مطلق ہے, اے اللہ جسم کے تمام اجزاء سے ہماری نافرمانی کو نکال کر روحانیت کی قوت نصیب فرما دے. یا اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں حضرت کی برکت سے حضرت کی جتنی دعائیں ہیں جتنے ذکر و اذکار ہیں صبح سے شام تک
اے اللہ ہم سب جتنے مجلس والے حضرت سے قلبی محبت کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ان کے اندر شامل فرما لے. ہماری کمزوریاں ہیں یا رحم الراحمین, یقیناً اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو ہمارے اسباب چلے ہیں, لیکن تو قادر مطلق ہے مولا کریم. اے اللہ ہم سب کمزوروں کو حضرات کی دعاؤں میں, حضرات کے ذکر و اذکار میں, حضرات کے جاگنے میں, حضرات کی تلاوت میں, نمازوں میں اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے شامل فرما لے. یا رحم الراحمین ہمارے حضرت کی خوب صحت نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے نجات نصیب فرما. اے اللہ حاسدین اور بد نظروں کی نظروں سے حضرت کی پوری پوری حفاظت نصیب فرما. اے اللہ اس روحانی مجلس کا خوب تسلسل نصیب فرما. حضرت کو لمبی اور صحت والی عمر نصیب فرما. حضرت سے دیکھ کر مجلس کو آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان کو اور ان کے گھر والوں کو یا اللہ خوب اپنے دین میں قبول و منظور فرما, اپنی محبت میں قبول و منظور فرما. اس ذکر کو اے اللہ ہماری ضرورت بنا. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں قلب ذکر کے لیے اوقات نکال کر اے اللہ اس کو ذوق و شوق سے کرنے کی. اے اللہ ہمیں حضرت کی برکت سے, حضرت کی اللہ جو ہمارے ساتھ ایک خواہش ہے اور اے اللہ ایک فکر ہے, اس فکر کی برکت سے ہمیں قبول و منظور فرما لے. اے اللہ حضرت کے گھر میں, حضرت کے گھر والوں میں, بہن بھائیوں میں خوب صحت اور عافیت نصیب فرما دے. ہماری اس مجلس کے آبادی میں تسلسل نصیب فرما دے. مولا کریم حضرت جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں یقیناً ہمیں یاد رکھتے ہیں. اے اللہ ہم بھی چاہت رکھتے ہیں حضرت کی دعاؤں میں. اے اللہ ہمیں قبول و منظور فرما لے. ہمیں خطاؤں سے بچنے کی قوت عطا فرما, بھلائی کے کام کرنے کی قوت عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہماری اولادوں میں خوب دین کو سننے کی, سمجھنے کی, ماننے کی صلاحیت نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی رسوله خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.